اتوار 16 اپریل کے سربین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام. ترکی میں صدر کے لیے نئے اختیارات پر ریفرنڈم، لیکن تمام اختیارات ایک ہی شخص کو ملنے میں خطرات کیا ہیں؟
کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ملتا نظم و نسق نہ دیا جا سکے، کیونکہ اگر غلطی کی جا سکتی ہے، اگر ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے تو اس کا تنازع جو ہے پوری قوم نے جو ہے پوکھتے ہی.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. ترکی کو پارلیمانی طرز حکومت کی بجائے صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلے کے لیے ریفرنڈم میں ووٹنگ کے بعد گنتی کا آغاز کر دیا گیا ہے. صدارتی نظام کے حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں صدر رجب طیب اردوغان کے اختیارات میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سنیے عابد حسین کی زبانی.
ترکی میں آج ہونے والے ریفرنڈم کی منظوری کی صورت میں اردوغان سن 2029 تک اپنے عہدے پر قائم رہیں گے. ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس سے ملک کو جدید طرز پر لانے میں مدد ملے گی، تاہم ان کے مخالفین کو خدشہ ہے کہ آمریت کا باعث بن سکتی ہے. واضح رہے کہ آج کے ریفرنڈم کے لیے 1.5 لاکھ سے زائد پولنگ سٹیشن قائم کیے گئے ہیں، جہاں 5.5 کروڑ ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. اس ریفرنڈم کے نتائج آج رات آنے کی توقع ہے. اگر ریفرنڈم کے نتائج صدر اردوغان کے حق میں گئے تو انہیں کابینہ کے وزراء، ڈگری جاری کرنے، سینئر ججوں کے چناؤ اور پارلیمان کو برخاست کرنے کے وسیع اختیار حاصل ہو جائیں گے.
شام کے علاقے راشدین میں پناہ گزینوں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں کم از کم 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں. ہلاک ہونے والوں میں 68 بچے بھی شامل ہیں. سنیے نازیہ گلزار سے.
انسانی حقوق کی برطانوی تنظیم سیرین آبزرویٹری کے مطابق ایک خودکش حملہ آور نے وین چلاتے ہوئے پناہ گزینوں کی بسوں کے نزدیک جا کر دھماکہ کر دیا، جس کے بعد بسوں اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی. معاہدے کے تحت باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں سے جانے والے افراد کو نشانہ بنائے جانے کا پہلے سے خطرہ تھا. واضح رہے کہ شام میں حکومت اور باغیوں کے درمیان 4 علاقوں میں جنگ سے متاثرہ لوگوں کی امداد کے لیے معاہدہ طے پایا تھا، جس کے مطابق باغیوں اور حکومت کے دو علاقوں سے 30,000 افراد نکالے جانے تھے.
جنوبی کوریا اور امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ شمالی کوریا کا مشرقی ساحل پر میزائل تجربہ ناکام ہوا ہے. دوسری جانب امریکی نائب صدر مائک پینس جنوبی کوریا پہنچے ہیں، جہاں وہ اہم رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی میک ماسٹر کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے جارحانہ رویے کے خلاف عالمی اتفاق رائے میں اب چین بھی شامل ہو گیا ہے. سنیے شیراز حسن سے.
جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا کا اپنی مشرقی بندرگاہ سے کیا گیا میزائل تجربہ ناکام رہا ہے، جبکہ امریکی کمانڈ نے بھی ناکام تجربے کی تصدیق کی اور کہا کہ انہوں نے ڈیٹیکٹ کیا اور تفتیش کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بظاہر شمالی کوریا کا بیلسٹک میزائل تھا. شمالی کوریا کو ناکامی کا سامنا ایسے وقت میں کرنا پڑا جب ایک روز پہلے ہی اس نے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ امریکی اشتعال انگیزی کا سنگین جواب دیا جائے گا.
امریکہ میں 150 سے زائد مقامات پر احتجاج جاری ہے، جہاں مظاہرین صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ان کے ٹیکس گوشواروں کو شائع کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. کیلیفورنیا میں ہونے والے ایسے ہی ایک مظاہرے میں کم از کم 21 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے. سنیے شجاع احمد سے.
روایتی طور پر امریکی صدارت کے امیدوار اپنی انتخابی مہم میں اپنے گوشوارے ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ نے ایسا نہیں کیا تھا. ان کے ناقدین کا کہنا ہے کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے کاروباری پارٹنرز کون کون ہیں اور کہیں ان میں مفادات کا تصادم تو نہیں ہے. امریکہ میں صدر کے لیے ٹیکس گوشواروں کو ظاہر کرنا قانونی مجبوری نہیں ہے، تاہم صدر ٹرمپ کے 2005 میں ظاہر کیے گئے ٹیکس گوشوارے پچھلے مہینے میڈیا میں سامنے آئے تھے، جس کے بعد سے ان پر مسلسل دباؤ ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی منظر عام پر آنے والی ٹیکس ریٹرن کے مطابق انہوں نے 2005 میں 15 کروڑ ڈالر کی آمدن پر 3.8 کروڑ ٹیکس ادا کیا تھا.
پاکستان کے شہر لاہور میں محکمہ انسداد دہشت گردی نے دعویٰ کیا ہے کہ جمعے کو لاہور کے علاقے میں کارروائی کے دوران حراست میں لی گئی خاتون حیدرآباد سے لاپتہ ہونے والی لڑکی نورین لغاری ہیں. بیان کے مطابق نورین لغاری نام نہاد دولت اسلامیہ میں شامل ہو کر 2 مہینے شام میں گزار چکی ہیں. سنیے نازش ظفر سے.
محکمہ انسداد دہشت گردی کے بیان کے مطابق نورین لغاری 6 روز قبل پاکستان واپس آئیں۔ 2 روز قبل حساس اداروں کی لاہور کے علاقے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی میں کارروائی کے دوران ایک شدت پسند ہلاک ہوا، جبکہ حیدرآباد سے لاپتہ طالبہ نورین لغاری کو حراست میں لیا گیا تھا۔ محکمہ انسداد دہشت گردی کے مطابق گرفتار ملزمہ نورین لغاری لاہور میں مسیحی برادری کے مذہبی تہوار ایسٹر پر دہشت گردی کی واردات کرنا چاہتی تھی۔ یاد رہے کہ نورین لغاری لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل سائنس جامشورو سے رواں سال 10 فروری کو لاپتہ ہوئی تھیں۔ نورین لغاری سندھ یونیورسٹی کے ڈاکٹر ایم اے قاضی انسٹیٹیوٹ آف کیمسٹری کے پروفیسر ڈاکٹر عبدالجبار لغاری کی بیٹی ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
چھبیس مارچ سے 28 اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز پر، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز پر اور 25 میٹر بینڈ پر 11910 اور 12075 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ جنوبی کوریا اور امریکہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مشرقی ساحل پر میزائل لانچ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے۔ شمالی کوریا کو ناکامی کا سامنا ایسے وقت میں کرنا پڑا ہے جب 1 روز قبل ہی اس نے امریکہ کو متنبہ کیا تھا کہ اگر امریکہ ان کے خلاف لاپرواہی پر مبنی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو ان کی انقلابی قوت فوری طور پر اس کا سنگین جواب دے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین اب بھی موجود ہیں، تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد میں بڑی حد تک کمی آئی ہے۔ بلوچستان کے 13 اضلاع میں کل سے پولیو کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے جس کا پیرامیڈکس کی ایک تنظیم نے بائیکاٹ کیا ہے۔ ان خبروں کی تفصیل آپ پروگرام میں آگے چل کر سن سکیں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ ترکی میں آج ہونے والے ایک تاریخی ریفرنڈم میں لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ بیلٹ پیپر پر درج کیے گئے ہاں یا نہیں کا مطلب یہ تھا کہ آیا صدر کے اختیارات میں اضافہ کرنے کی مجوزہ اصلاحات کی توسیع کی جائے یا نہیں۔ صدارتی نظام کے حق میں فیصلہ آنے کی صورت میں صدر رجب طیب اردوان کے اختیارات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس طرح 2019 کے انتخابات کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور اردوان ملکی صدر کے ساتھ ساتھ سربراہ حکومت بھی بن جائیں گے۔ بی بی سی کے نامہ‌نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات نازیہ گلزار کی زبانی۔
آج ترکی میں ہونے والے ریفرنڈم کے نتائج اگر ہاں کے حق میں آتے ہیں تو آئینی ترمیم ترکی کے پارلیمانی نظام حکومت کو صدارتی نظام حکومت میں تبدیل کر دے گی، جس کے بعد وزیر اعظم کا عہدہ ختم ہو جائے گا اور صدر طیب اردوان کو وسیع تر اختیارات حاصل ہو جائیں گے، جس میں کابینہ کے وزراء اور سینئر ججوں کے چناؤ کے ساتھ ساتھ انہیں ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اختیار بھی حاصل ہو جائے گا۔ صدر رجب طیب اردوان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ اس نظام سے ملک کو جدید طرز پر لانے میں مدد ملے گی، تاہم ان کے مخالفین کو خدشہ ہے کہ یہ آمریت کا باعث بن سکتی ہے۔
ترکی کی بنیاد یہی نظام ہے جس پر وہ قائم ہے، لیکن یہ ریفرنڈم اس بنیاد کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔
میں آج یہاں اپنے بچوں کے مستقبل اور ترکی کی ان روایات کو برقرار رکھنے کے لیے ہوں جن روایات کے ساتھ میں یہاں پیدا ہوئی، جہاں میرے بچے آزادی سے زندگی گزاریں، جہاں صحافیوں اور استادوں کو سلاخوں کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔
جبکہ بعض لوگ صدر پر اپنے اعتماد کا اظہار کچھ یوں بھی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں اصلاحات کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن مجھے یقین ہے کہ جو بھی کیا جا رہا ہے وہ اچھا ہی ہوگا، کیونکہ صدر اردوان نے ہمارے ساتھ کبھی بھی کچھ برا نہیں کیا۔
میں ہاں کے حق میں ووٹ دوں گی کیونکہ مجھے صدر پر اعتماد ہے۔ ہم ہاں کے حق میں اس لیے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے اور ہمارے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے بہتر ہے۔
صدر رجب طیب اردوان نے یہ ریفرنڈم کروانے کے اعلان کے بعد ہاں کے حق میں چلائی جانے والی مہم کے دوران کہا تھا کہ ترکی میں مجوزہ صدارتی نظام اس بات کو یقینی بنائے گا کہ ملک میں کوئی کمزور حکومت نہ ہو۔ یورپی یونین کی رکنیت کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ہم نے دیکھا کہ کچھ یورپی ممالک بڑے زور و شور سے ہمارے اس نظام کے خلاف مہم چلا رہے ہیں جو ہم 16 اپریل کے بعد رائج کرنے جا رہے ہیں۔ انہیں اس لیے تشویش ہو رہی ہے کیونکہ نئے نظام کے تحت ملک میں استحکام اور اعتماد آئے گا جو ملکی ترقی کی ضرورت ہے۔
ترکی کے وزیر اعظم بن علی یلدرم نے ریفرنڈم کے نتائج تسلیم کرنے کے حوالے سے کہا،
ہمارے لوگ مہذب طریقے سے امن و امان کے ساتھ ووٹ ڈال رہے ہیں، ووٹنگ کے بعد نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، جو بھی نتائج آئیں گے ہم ان کا احترام کریں گے، قوم کا فیصلہ ہمارے لیے قابل احترام اور بہترین ہوگا۔
تاہم حزب مخالف کے بعض رہنماؤں کا موقف ہے کہ یہ ترامیم ایک آمرانہ شخصی حکومت کا سبب بنے گی اور یہ بات یقینی ہو جائے گی کہ صدر اردوان 2029 تک بغیر کسی چیک اینڈ بیلنس کے حکومت میں رہ سکتے ہیں، اور ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لوگوں کے بنیادی حقوق اور آزادیوں کو سلب کیا ہے۔
تفصیل آپ نے نازیہ گلزار سے سنی، اور اسی موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ترکی میں موجود صحافی اور تجزیہ کار فرقان حمید سے بات کی، اور ان سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ ریفرنڈم کے نتائج کا اعلان کب تک ہو جائے گا؟
ہاں، تقریباً جو ہے ترکی کے مقامی وقت کے مطابق شام 5 بجے جو ہے یہ ریفرنڈم کے جو ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جو ہے وہ بند ہو جائے گا، البتہ جو مشرقی صوبے ہیں وہاں پہ 4 بجے۔
اچھا، بیرون ملک مقیم جو ترک ہیں ان کے لیے بھی ووٹ ڈالنے کا انتظام جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور یہ ووٹنگ پہلے ہی بند ہو چکی ہے، تو کیا ان ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے؟
ہاں، ان ووٹوں کی گنتی کا بھی سلسلہ جو پہلے تو نہیں شروع ہوا تھا، ان ووٹوں کی گنتی جو وہ بھی آج ہی شروع کی جا رہی تاکہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ ہو، اس لیے جو ہے پریکاشنری میجرمنٹ لے لیے گئے تھے تاکہ کسی قسم کا دھاندلی کا شبہ ہونے کے بجائے جو ہے اکٹھی وہ جو ہے وہ اس کی جو ہے کاؤنٹنگ کی جائے، تو اس لیے اس کے ساتھ جو ہے جہاں یورپ سے تو ویسے رزلٹ تو آ گیا تھا لیکن کاؤنٹنگ کا سلسلہ شروع نہیں کیا گیا تھا، گنتی جو ہے وہ آج ان ووٹوں کے ساتھ ہی کی جائے گی۔
اچھا، صدر اردوان اور ان کی جماعت تو ظاہر ہے اس ریفرنڈم میں کامیابی کے لیے کوشاں ہیں، تو ان کے مخالفین جو ہیں وہ کن دلائل پر ملکی سیاسی نظام میں ان تبدیلیوں کی مخالفت کر رہے ہیں؟
ہاں، وہ یہ کہہ رہے تھے سب سے جو ہے ان پہ جو رجب طیب ایردوان پہ الزام جو لگا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سنجے جو ہے متعلق ایمان حکمران بن جائیں گے، عامر بن جائیں گے، کرکٹر بن جائیں گے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا، اسی پہ وہ الزام لگا رہے ہیں، اسی کے خلاف جو ہے وہ ایردوان کے خلاف جو ہے اپنی مہم جاری رکھے ہوئے، اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کے جو ہے پارلیمنٹ بھی ان کے ہاتھ میں ہوگی، عدلیہ بھی ان کے ہاتھ میں، سب کچھ جو ہے یعنی ترکی کے جو واحد آدمی بن جائیں گے جن کے سارے اختیارات ہیں وہ ان کے ہاتھ میں ہوں گے، اس لیے وہ اپنی مخالفت جاری رکھے تاکہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ ترکی میں کسی ایک آدمی کے ہاتھ میں ملک کا نظم و نسق نہ دیا جا سکے، کیونکہ اگر غلطی کی جا سکتی ہے، اگر ایک آدمی غلطی کر سکتا ہے تو اس کا تنازع جو ہے پوری قوم نہ بھی جو ہے وہ بھگتے، اس لیے مخالفت جاری رکھے ہوئے ہیں۔
اچھا، اگر عوام نے مجوزہ تبدیلیوں کو مسترد کر دیا تو ظاہر ہے کہ بات ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ان تبدیلیوں کی اجازت مل جاتی ہے تو آگے کے کیا مراحل ہوں گے؟
ہاں جی، ہاں، آگے کی ہے کہ 2 سال تک یہ سلسلہ جاری رہے، 2 سال تک یہ صدر جو ہے وہ اپنے اس وقت جو اپنے اختیار ہیں وہ اسی طریقے سے جاری رکھیں گے جو آئین کے تحت ان کو دیے گئے ہیں، لیکن ہے کہ 2 سال کے بعد دوبارہ جو صدر کے اختیار وہ ہو الیکشن ہوں گے، صدارتی انتخابات ہوں گے، نئے آئین کے تحت ہوں گے، نئے جو ترمیم کی گئی ہیں اس کے تحت ہوں گے، یعنی 1919 میں جو ہے 2019 میں ریفرنڈم جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہوں گے، اس وقت جو ہے صدر جو ہے وہ صحیح طریقے 5 سال کے لیے منتخب ہوگا اور اختیارات جو ہے اس وقت استعمال کیے جائیں گے، 2 سال تک جو ہے اختیارات اسی طریقے سے جو ملک کا پارلیمنٹ نظام ہے یہی چلتا رہے گا، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جی،
اچھا، ریفرنڈم کی مہم کے دوران صدر اردوان اور ان کے پرانے ساتھی ہیں مثلاً احمد داوود اوغلو اور سابق صدر عبداللہ گل زیادہ منظر عام پر نہیں نظر آئے، ان رہنماؤں کا کیا موقف رہا ہے مجوزہ تبدیلیوں پر؟
ہاں، ان لوگوں شروع میں تھوڑا سا لگتا یہ تھا کہ یہ جو ہے صدر کے اختیارات کے خلاف ہیں، لیکن موجودہ دور میں پچھلے دنوں جو تقریباً 15 دنوں سے دیکھا جائے تو کئی ایک جلسوں میں انہوں نے بھی خطاب کیا، صدر عبداللہ گل نے بھی خطاب کیا، بھائی جو ہے وزیر اعظم پرانے سابق وزیر اعظم ہیں احمد داوود اوغلو، انہوں نے بھی کونیا میں جو ان کا حلقہ ہے وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا اور صدر رجب طیب ایردوان کی کھل کر حمایت کی، اسی طرح عبداللہ گل نے بھی ان کی جو ہے پچھلے دنوں میں کھل کر حمایت کی، بلکہ ان دن آج جو ہے جو انٹرویو چل رہا تھا اس وہاں بھی انہوں نے عوام سے یہی اپیل کی ہے کہ صدر ایردوان کے حق میں اور ترکی کے نئے صدر کے ریفرنڈم کے حق میں ووٹ دیا جائے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھی کہ اختلافات اوپر کا سامنے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔
کیا ریفرنڈم کے بعد ملک میں نئے انتخابات کا بھی امکان ہے؟
ہاں، ریفرنڈم کے بعد اگر تو یہ میں آپ کو بتا دوں، ریفرنڈم جو ہے اس میں نیگیٹو اگر نکلا یعنی حق میں نہ نکلا تو پھر لازمی طور پر صدر پر شدید پریشر آ جائے گا، وزیر اعظم پر بھی پریشر آئے گا اور آپ پارٹی پر بھی پریشر آئے گا، جس کی وجہ سے ان کو نئے سے قبل از وقت انتخابات کروانے پڑیں گے، لیکن اگر ان کے حق میں ریفرنڈم کے حق میں ووٹ پڑے اور جو ہے 51% سے اوپر لے گئے تو پھر تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی. لیکن اگر اس کے خلاف ووٹ پڑے صدر کو وہ نہ ملے تو پھر لازمی طور پر جو ہے حالات چینج ہو جائیں گے اور صدر کو پھر ہو سکتا ہے صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی استعفیٰ دینا پڑے کیونکہ دباؤ ان پر آئے گا. اور یہ ہے کہ جو ان کی ریپبلکن پیپل پارٹی اور دیگر پارٹی جو اس وقت ان کے خلاف مائنڈ جاری رکھے ہوئے ہیں وہ لازمی طور پر اپنے پریشر میں اضافہ کریں گی جس سے یہی لگے گا کہ نئے سرے سے قبل وقت انتخابات ہو جائیں گے. لیکن اس وقت جو ہے مقابلہ پر سخت جا رہا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ریزلٹ نکلتا کیا ہے.
یہ تھے صحافی تجزیہ کار فرقان حمید. جنوبی کوریا اور امریکہ کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کی جانب سے مشرقی ساحل پر میزائل لانچ کرنے کی کوشش ناکام ہو گئی ہے. شمالی کوریا کو ناکامی کا سامنا ایسے وقت میں کرنا پڑا ہے جب ایک روز قبل ہی اس نے امریکہ کو متنبہ کیا تھا کہ اگر امریکہ ان کے خلاف لاپرواہی پر مبنی اشتعال انگیزی کرتا ہے تو ان کی انقلابی قوت فوری طور پر اس کا سنگین جواب دے گی اور وہ بھرپور جنگ اور جوہری جنگ کا اپنے انداز میں جوہری حملے سے جواب دیں گے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے آتھر کاظمی سے.
امریکہ اور جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ میزائل لانچ کے چند سیکنڈ بعد ہی پھٹ گیا. اس ناکام تجربے سے 24 گھنٹے قبل ہی فوجی پریڈ میں دور مار کرنے والے بیلسٹک میزائلز کی نمائش کی گئی تھی. شمالی کوریا اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 5 ایٹمی تجربے پہلے ہی کر چکا ہے. جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی مشرقی بندرگاہ سمپو سے نامعلوم قسم کے میزائل کا تجربہ کرنے کی کوشش کی لیکن یہ تجربہ ناکام رہا. امریکی کمانڈ نے بھی ناکام تجربے کی تصدیق کی ہے. خبر رساں ادارے رویٹرز نے امریکی بحریہ کے حوالے سے کہا ہے کہ جب اس میزائل کا تجربہ کیا گیا تو یہ تقریباً فوراً ہی پھٹ گیا تھا. اس سے قبل شمالی کوریا کے بانی صدر کی 105ویں یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر شمالی کوریا نے اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا تھا. پیونگ یانگ میں ہونے والی فوجی پریڈ میں شمالی کوریا نے پہلی بار ان بیلسٹک میزائلز کی نمائش کی جو آبدوز سے لانچ کیے جانے والے میزائلز کی طرح نظر آتے ہیں. یہ میزائل ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. شمالی کوریا کے پاس مختلف رینج والے 1000 میزائل ہیں جن میں انتہائی طویل رینج کے ایسے میزائل بھی شامل ہیں جو مستقبل میں ایک دن امریکہ کو نشانہ بنا سکیں گے. 1960 اور 1970 کی دہائیوں میں ٹیکٹیکل آرٹلری اور راکٹوں سے شروع ہونے والا شمالی کوریا کا میزائل پروگرام گزشتہ چند دہائیوں میں کافی پیش رفت کر چکا ہے اور اب پیونگ یانگ کے پاس شارٹ اور میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز ہیں. خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ رینج والے میزائلوں پر تحقیق اور تیاری کے لیے کام کیا جا رہا ہے. حال ہی میں شمالی کوریا نے اعلان کیا تھا کہ وہ ایسے میزائلز پر کام کر رہا ہے جن میں مغربی ممالک کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ہوگی.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ اطہر کاظمی سے سن رہے تھے. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا جہاں مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ دوسرا مرحلہ 25 مئی کو ختم ہوگا اور اس کے 2 ماہ کے بعد عبوری نتائج سے عوام کو آگاہ کر دیا جائے گا. یہ اعلانات وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور مردم شماری کے چیف کمشنر آصف باجوا نے ایک پریس کانفرنس میں کیے ہیں. تفصیلات بتا رہی ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار نازش سفر.
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ مردم شماری کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا گیا ہے. پہلے مرحلے میں ملک کے 63 اضلاع میں کام مکمل ہوا ہے جبکہ ان میں تمام صوبائی دارالحکومت شامل ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مردم شماری کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر مرحلوں میں تقسیم کیا گیا. مردم شماری کا دوسرا مرحلہ 25 اپریل کو شروع اور 25 مئی کو ختم ہوگا. دوسرے مرحلے کی منصوبہ بندی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا
فیز 2 کا بلاک 1 یہ 25 سے 27 اپریل اس کی ہاؤسنگ لسٹنگ ہوگی اور یہ 28 اپریل سے 8 مئی اس کی مردم شماری ہوگی اور اسی طرح بلاک 2 جو ہے فیز 2 میں اس کی جو ہاؤس لسٹنگ ہے وہ 11 سے 13 مئی ہوگی اور اس کی جو پاپولیشن سینسز ہے وہ 14 سے 24 مئی ہوگی.
ادھر مردم شماری کے چیف کمشنر آصف باجوا نے پریس کانفرنس میں مردم شماری کی شفافیت کی یقین دہانی کروائی.
6 ٹیمیں انٹرنیشنل آبزرورز کی آئی ہمارے پاس, یہ یو این ایف پی اے نے ارینج کی اور ان کا کام تھا کہ یہ جا کے مانیٹر کرنا. یہ سارے پروونسز میں گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے بغیر ہمارے کسی انوالومنٹ کے اپنی مرضی سے کہ ہم نے فلانے ایریا میں جانا ہے ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے ان کو فری ہینڈ دیا گیا تھا. یہ گئے ہیں سارے جا کے اور اس وقت اپنی رپورٹ تیار کر رہے ہیں.
آصف باجوا کا کہنا تھا کہ دوسرے مرحلے میں زیادہ تر دیہی آبادی شامل ہوگی. بڑے شہروں میں ملتان, سرگودا, راول پنڈی اور اسلام آباد میں کام ہوگا. سیکورٹی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ پہلے مرحلے کے دوران لاہور میں ایک خودکش حملے میں مردم شماری ٹیم کے 7 اراکین ہلاک ہوئے جبکہ بلوچستان میں شمار کنندہ اغوا ہوئے جن میں 2 اب تک بازیاب نہیں ہو سکے. پاکستان کے قبائلی علاقہ جات کو مردم شماری کے دوسرے مرحلے میں رکھا گیا ہے. اس حوالے سے اسحاق ڈار نے کہا,
یہ فاٹا کے جو ہمارے پارلیمنٹیرین ساتھی ہیں یہ انہیں کی ریکویسٹ پہ, انہیں کی پرپوزل پہ اس کو فیز 2 میں رکھا گیا. ایک, کیونکہ وہ کہتے تھے موسم اور اچھا ہو جائے گا. نمبر دو, قریباً 70-75% لوگ واپس جا چکے ہیں, اپنے گھروں میں واپس جا چکے ہیں. تو میں, مجھے کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ جو پروسیس پلانڈ ہے اس میں کوئی دقت نہیں آئے گی اور آپ کو انشاءاللہ کوئی اس میں پرابلم نہیں. اگر کوئی لوگ, اگر فاٹا کے کچھ لوگوں کو کیمپوں میں موجود ہوگا تو ان کو وہاں بھی شمار کیا جائے گا ان کی لوکیشن کے حوالے سے.
پریس کانفرنس میں بتایا گیا کہ مردم شماری کے لیے کل 18 ارب روپے کا بجٹ ہے. تمام مراحل مکمل ہونے کے بعد 2 ماہ میں عبوری نتیجہ عوام کے سامنے رکھا جائے گا. نازش ظفر, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور رخ کرتے ہیں صوبہ بلوچستان کا, جہاں پولیو کے قطرے پلانے سے انکار کرنے والے والدین اب بھی موجود ہیں. تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد میں بڑی تعداد میں کمی آئی ہے. بلوچستان کے 13 اضلاع میں کل سے پولیو کی مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے, جس کا پیرامیڈکس کی ایک تنظیم نے بائیکاٹ کیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
بلوچستان کے 3 اضلاع کے ماحول میں اب بھی پولیو کا وائرس موجود ہے. ان میں کوئٹہ, پشین اور قلعہ عبداللہ شامل ہیں. ان اضلاع کے ماحول سے پولیو کے وائرس کا تحال خاتمہ نہ ہونے کی وجہ سے نہ صرف ان اضلاع کو آئی رسک قرار دیا گیا ہے, بلکہ ان اضلاع میں پولیو کے وائرس کی موجودگی کے باعث بلوچستان میں پولیو کے خلاف زیادہ سے زیادہ مہم چلائی جا رہی ہے. تاہم اس کے باوجود بلوچستان کے بعض علاقوں میں پولیو کے قطرے پلانے سے انکاری والدین موجود ہیں. کوئٹہ میں محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 1500 سے 1600 کے لگ بھگ ہے. تاہم بعض دیگر ذرائع کے مطابق ان کی تعداد 2500 کے قریب ہے. لیکن کوئٹہ میں پولیو سے متعلق ایمرجنسی آپریشن سینٹر کی میڈیا آفیسر معصومہ قربان کا کہنا ہے کہ ان کی تعداد میں کمی آئی ہے.
اب انکاری والدین کا ریشو جو ہے بہت حد تک کم ہو گیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے کیسز اب کم رپورٹ ہوتے ہیں, نہ ہی کوئی کوئرسو میئرز ہم لیتے ہیں پیرنٹس کے خلاف. اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس اہم جو چیز ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس بڑی تعداد میں جو ہے وہ مذہبی علماء جو ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں.
پولیو کے وائرس کی موجودگی کے خطرے کے پیش نظر بلوچستان کے 13 اضلاع میں پولیو کے خلاف کل سے ایک اور مہم چلائی جا رہی ہے. 3 دن تک جاری رہنے والی اس مہم میں وہ اضلاع بھی شامل ہے جن کا شمار آئی رسک اضلاع میں ہوتا ہے. دوسری جانب پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن کے عہدیداروں نے ایک پریس کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر کل سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے بائیکاٹ کی بات کو دہرایا ہے. اس حوالے سے ایسوسیشن کے نائب صدر نیاز بکٹی کا کہنا ہے,
گزشتہ 4 سال سے پیرامیڈیکل سٹاف کو سروس کے مطابق اپ گریڈیشن نہیں کیا گیا اور کئی بار یقین دہانی کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے ہم نے بحالت مجبوری 4 سال بعد لانگ مارچ کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پولیو مہم کا بھی بائیکاٹ کیا ہے.
بلوچستان میں پیرامیڈکس کی عملاً اس وقت 2 تنظیمیں ہیں. ان میں سے پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسیشن نے پولیو مہم کا بائیکاٹ کیا ہے, جبکہ اس کے برعکس پیرامیڈیکل سٹاف فیڈریشن نے مہم میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب ذکر شام کا, جہاں حکومت کے زیر انتظام علاقوں میں پناہ گزینوں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں اب تک 112 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انسانی حقوق کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دھماکے میں بچوں سمیت 98 پناہ گزینوں کے علاوہ امدادی کاروائیاں کرنے والے اور چند باغی فوجی بھی ہلاک ہو گئے ہیں. گروپ کا کہنا ہے کہ دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں کاشف قمر.
یہ واقعہ شام میں حلب کے نزدیک باغیوں کے زیر قبضہ علاقے راشدین میں پیش آیا اور اس کے بعد پہلے سے ہی دشواریوں کا شکار وہ معاہدہ تقریباً معطل ہو گیا ہے, جس کے تحت شام کے مختلف علاقوں میں محصور شہروں اور قصبات سے جنگجوؤں کا تبادلہ ان کے اپنے علاقوں کی جانب ہونا تھا. دونوں فریقوں نے 4 علاقوں کے بارے میں معاہدہ کیا تھا, جس کے تحت تقریباً 30,000 افراد باغیوں اور حکومت کے 2-2 علاقوں سے نکالے جانے تھے. حکومت کا کنٹرول فواہ اور کیفرایا نامی علاقوں میں ہے, جبکہ باغیوں کے زیر انتظام مدایا اور زبدانی کے علاقے ہیں. کل ہونے والا بم دھماکہ کیفرایا کے علاقے کے قریب پیش آیا. فواہ اور کیفرایا میں اکثریت شیعہ مسلمانوں کی ہے اور ان علاقوں کو باغیوں اور القاعدہ سے منسلک سنی مسلم جنگجوؤں نے 2015 سے گھیرے میں لیا ہوا ہے, جبکہ مدایا اور زبدنی کا سرکاری فوج نے 2015 سے محاصرہ کیا ہوا ہے. بتایا جاتا ہے کہ کار بم دھماکہ تقریباً 3:30 بجے مقامی وقت پر ایک چیک پوائنٹ پر ہوا۔ بی بی سی کی نمائندہ لینا سنجاب نے بتایا کہ کھانے سے بھری ایک وین پناہ گزینوں کی بسوں تک پہنچی اور لوگوں میں کھانے تقسیم کرنے لگی، جس سے کئی بچے بھی وین کے قریب پہنچے، لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی دھماکہ ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی واضح نہیں ہے کہ حکومتی اجازت اور سیکیورٹی کے بغیر یہ گاڑی کیسے وہاں تک پہنچ گئی۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ بم دھماکے میں باغی جنگجو ملوث ہیں۔ تاہم اس واقعے کے بعد چاروں علاقوں سے جنگجوؤں کا تبادلہ تقریباً معطل ہو چکا ہے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ کاشف قمر سے سن رہے تھے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کے اردو نشریات سے سن رہے ہیں۔ آنے والے ہفتے میں کراچی میں لکس سٹائل ایوارڈز منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لکس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اس سال یہ ایوارڈ مشہور سٹائلسٹ طارق امین کو دیا گیا ہے۔ وہ 35 سال سے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں، شوبز سے وابستہ ہیں، اور ہماری ساتھی فیفی ہارون نے ان سے بات کی ہے۔ یہ انٹرویو آپ پروگرام میں آگے چل کے سن سکیں گے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مختصر دورانے کی فلموں پر مبنی 5واں سالانہ 62nd نیشنل فلم فیسٹیول کا انعقاد ہوگا، جس میں پاکستان سمیت دنیا بھر سے فلم ساز شرکت کریں گے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیربین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
وقت تو ہے کھیلوں کی خبروں کا، پیش کر رہے ہیں سبا ناز۔
پاکستان اور ویسٹ انڈیز پریزیڈنٹ 11 کی کرکٹ ٹیمیں ٹیسٹ سیریز کے آغاز سے قبل آج 3 روزہ پریکٹس میچ کے دوسرے دن کے کھیل میں مد مقابل ہیں۔ پہلے دن کھیل ختم ہونے پر میزبان ٹیم نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 311 رنز بنائے تھے۔ پاکستان کی جانب سے محمد عامر نے 2 جبکہ اسد شفیق، محمد اصغر اور یاسر شاہ نے 1-1 وکٹ حاصل کی۔ ٹینس میں یو ایس کلے کورٹ چیمپئن شپس کے سیمی فائنل میں امریکہ کے جیک ساک سٹیو جانسن سے 4-6، 6-4 اور 6-3 سے شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ دوسرے سیمی فائنل میں برازیل کے ٹوماس بیلوچی نے ارنیسٹو ایسکوبیڈو کو 5-7، 6-4 اور 6-2 سے ہرا کر فائنل میں کوالیفائی کر لیا ہے۔ یو ایس کلے کورٹ چیمپئن شپس کا فائنل 4th سیڈ جانسن اور بیلوچی کے درمیان ہے۔ بیلوچی کو اس ٹورنامنٹ میں وائلڈ کارڈ انٹری ملی تھی۔ ہانگ کانگ میں ہونے والی ورلڈ ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپس میں برطانیہ کی ایلینا بارکر نے سونے کا تمغہ جیت لیا ہے۔ بارکر نے امریکہ کی سارا ہیمر کو 51 کے مقابلے 59 پوائنٹ سے ہرایا اور رواں ہفتے تیسرا میڈل اپنے نام کیا ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں آج ہونے والی بحرین گراں پری میں مرسیڈیز ریسر والٹیری بوٹاس پول پوزیشن پر ریس کا آغاز کر رہے ہیں۔ کوالیفائنگ راؤنڈ میں انہوں نے ٹیم میٹ لوئس ہیملٹن سے آگے سر فہرست ٹائمنگ دی اور فراری ٹیم کے ڈرائیور زباسٹین ویٹل تیسرے نمبر پر رہے۔ رواں سیزن میں ویٹل اور ہیملٹن نے 1-1 ریس جیتی اور پوائنٹ ٹیبل پر دونوں ہی 43 پوائنٹس کے ساتھ برابر ہیں۔ اسپینش لیگ میں لائنل میسی کے 2 گولز کی بدولت فٹبال کلب بارسلونا نے ریال سوسیڈاڈ کے خلاف اپنا میچ 3-2 سے جیت لیا۔ لیگ میں ٹاپ ٹیم ریال میڈرڈ اور بارسلونا کے درمیان اب 3 پوائنٹس کا فرق باقی ہے۔ انگلش پریمیئر لیگ میں ٹاٹنہم نے بورنموتھ کو 4-0 سے شکست دے کر مسلسل 7واں میچ اپنے نام کیا، جبکہ مینچسٹر سٹی نے ساؤتھ ہیمپٹن کو 3-0 سے شکست دی اور لیگ میں تیسرے نمبر پر ہے۔
کھیلوں کی خبریں آپ سبانہ سے سن رہے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر کون سی خبریں آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک خبر میں آپ کی بہت دلچسپی نظر آ رہی ہے اور یہ ہے کہ میکسیکو کے ایک سیاستدان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ میکسیکو میں پولیس کا کہنا ہے کہ 6 ماہ سے مفرور ملک کے ایک سابق ریاستی گورنر کو سنیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہاویر ڈورتے ریاست ویرا کروز کے سابق گورنر ہیں اور ان پر بدعنوانی کے ساتھ ساتھ منظم جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات ہیں۔ یہ خبر آپ ہماری ویب سائٹ پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچا ہے اہم خبروں کے خلاصے کے ساتھ فرج جاوید۔
ترکی کو پارلیمانی طرز حکومت کی بجائے صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلے کے لیے ریفرنڈم میں ووٹنگ کے بعد گنتی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ شام کے علاقے راشدین میں پناہ گزینوں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں کم از کم 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 68 بچے بھی شامل ہیں۔ یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کم از کم 20 پناہ گزین لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوبنے سے ہلاک ہو گئے۔ امدادی ٹیموں کو ایک آپریشن کے دوران ان افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ عراقی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں حکومتی فوج شہر کے مرکزی حصے کا مزید کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ شام کے دارالحکومت دمشق میں میزائل حملے میں اب تک ایک شخص کی ہلاکت اور دیگر کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اسلام آباد میں 60 سیکنڈز پر مبنی شارٹ فلمز کے بارے میں ایک فیسٹیول منعقد ہوا ہے، اس کی تفصیل سنیے نادیہ سلمان سے۔
اسلام آباد میں منعقد ہونے والے دو روزہ 60 سیکنڈز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول دل سے پاکستان میں پاکستان سمیت دنیا بھر کے فلم سازوں کی تخلیقی کاوشوں پر مبنی 150 سے زائد فلمیں نمائش کے لیے پیش کی گئیں۔ تقریب کے دوران پینل مباحثوں اور فلم سازی سے متعلق گفتگو کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رواں سال 60 سیکنڈز انٹرنیشنل فلم فیسٹیول دل سے پاکستان میں موضوع کی مناسبت سے مقامی ہیروز، تاریخی مقامات، تعلیم اور بین المذاہب ہم آہنگی کو اجاگر کیا گیا۔ فلم فیسٹیول کے ڈائریکٹر ابرار الحسن کہتے ہیں کہ فیسٹیول کا مقصد معاشرے میں درپیش مسائل پہ بات کرنا ہے۔
تھیم ہماری جو گریٹر پرسپیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ایک ہی طرح کا کام کریں۔ ہماری زیادہ تر فلمیں اس بارے میں ہوتی ہیں کہ اس سے کوئی مثبت پیغام ملے لوگوں کو، لیکن 5 سال میں ہر دفعہ تھیم تھوڑی سی الگ کر دیتے ہیں، لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اسپیسیفک بات کی جائے۔ ہماری تھیم فلم کے جانرا پہ نہیں ہوتی، ہماری فلم کسی نہ کسی موضوع پہ ہوتی ہے، جیسے تعلیم ہو گئی، انوائرمنٹ کی بات ہو گئی اور صحت کی بات ہو گئی۔
نوجوان فلم ساز شہباز احمد کہتے ہیں کہ بظاہر 60 سیکنڈز سننے میں بہت قلیل وقت محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کی اپنے موضوع پہ گرفت مضبوط ہو تو 60 سیکنڈز کا دورانیہ بھی بہت ہے۔
ہم اسکرپٹ بناتے ہیں، اسٹوری بورڈ بناتے ہیں، اس کے علاوہ ہم پہلے مطلب اگر باہر جا کے شوٹ کرنا ہے تو باقاعدہ جا کے دیکھتے ہیں، جیسے عام فلم کا کام ہوتا ہے ہائی لیول کی، اسی حساب سے ہم اس کا کام کرتے ہیں۔
نوجوان فلم ساز احمد حسن اپنی فلم کے موضوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ عوامی مقامات پہ خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے، لیکن اس مسئلے پہ بات نہیں کی جاتی، اور اگر ان مسائل پہ بات کی جائے تو بے شک چھوٹے پیمانے پہ لیکن معاشرے میں تبدیلی کے عمل کا آغاز ممکن ہے۔
میرا جو بیسیکلی جو میرا موٹیو ہوتا ہے ہر فلم کے پیچھے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں بات کریں جو مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے سوسائٹی میں، لیکن لوگ اس کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں۔
فلم فیسٹیول کے شائقین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے فیسٹیولز میں نہ صرف معاشرے کی حقیقتوں پر مبنی فلمیں نمائش کے لیے پیش کی جاتی ہیں، بلکہ ایک ہی نشست میں مختلف موضوعات پہ کئی فلمیں دیکھنے کو مل جاتی ہیں۔ فیسٹیول میں پاکستان سمیت 55 ممالک سے فلم سازوں نے شرکت کی۔ اسلام آباد کے بعد کراچی، کوئٹہ، لاہور، جامشورو، گلگت اور اسکردو سمیت تقریباً 12 مختلف شہروں میں بھی 60 سیکنڈز فلم فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔
تفصیل آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے، اور اب وقت ہوا ہے وسط اللہ خان کے ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات کا۔
شروع میں حیرانی بھی ہوتی تھی اور دقت بھی کہ ایسی لرزہ خیز واردات پہ اظہار جذبات کیسے ہو۔ بالآخر ہم نے ایسی وارداتوں کے جھٹکوں سے دل و دماغ کو احساس جرم و ندامت سے بچانے کے لیے حرفوں کی ایک ڈھال ایجاد کر ہی لی، جو اور کچھ نہ بھی کر سکے مگر ہمیں اگلی واردات ہونے تک بے حسی کے تانے سے ضرور بچا لیتی ہے۔ ہم بہرحال حساس لوگ ہیں، تماشائی بننا منظور مگر بے حسی کا تانا برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مضبوط ڈھال مندرجہ ذیل پائیدار فقروں سے تیار کی گئی ہے۔ اس اندوہناک واقعے پہ پوری قوم افسردہ ہے، ہمارے سر شرم سے جھک گئے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ کسی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ اسلام کا اصل پیغام مس کرنے کی سازش ہے۔ مجرموں کو عبرتناک سزا دی جائے گی تاکہ آئندہ کسی کو اس طرح کی صفاقی کی جرت نہ ہو۔ توہین مذہب کے قانون کو ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا ایک شرمناک فعل ہے، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ علماء معاشرے کو جنگل راج بننے سے روکنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ریاست کفر پہ قائم رہ سکتی ہے، ظلم پر نہیں۔ حضرت علی، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، آخر ہم کب جاگیں گے، آخر ہم کب تک جگ ہنسائی کا موقع دیتے رہیں گے؟ مردان کے سانحے پہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس جملے میں ہر ایسی واردات کے بعد صرف مقام کا نام بدلنے سے کام چل جائے گا۔ صوبائی حکومت نے رپورٹ طلب کر لی، ایک تحقیقاتی کمیشن بنا دیا گیا، سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے کے وفاق، صوبے اور آئی جی کو نوٹس جاری کر دیے۔ مذکورہ جملوں میں سے کوئی بھی ایک ہر واردات کے بعد فیس بک، ٹویٹر، پریس ریلیز میں ڈالیے اور سڑک پہ آنے، جلسہ کرنے، دھرنا دینے، مقتول کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے، اس کے اہل خانہ سے تعزیت کرنے اور خامہ خان نظروں میں آنے سے مکت ہو جائیے۔ اگر ضمیر پھر بھی کچوکے لگانے سے باز نہ آئے تو رات کو کسی ٹاک شو میں جا کے وحشت و بربریت کے خلاف بھاشن دیجئے، ریاستی رٹ کی کمزوری کا ماتم کیجئے، عدالتی کمزوریوں کا رونا ڈالیے، اینکر اگر بہت ہی چمٹ جائے تو کوئی گول مول سا حل بھی پیش کر دیجئے اور جان چھڑا کے گھر کی راہ لیجئے۔ اور معزز پارلیمانی ارکان، اگر معترضین کا منہ بند کرنا چاہیں تو قانون کے ناجائز استعمال کو روکنے کے طریقوں پہ غور کرنے کی بجائے مرنے والے کو ایک سورہ فاتحہ ارسال کرنا کافی ہے۔ یوں ایوان کے ریکارڈ میں حاضری بھی لگ جائے گی اور کہنے کو بھی رہ جائے گا کہ ہمارا ایسی وارداتوں سے کوئی لینا دینا نہیں۔ چینلز اگر یہ ثابت کرنا چاہیں کہ وہ بھی بلا خوف ذمہ دار صحافت کر رہے ہیں تو مقتول کے جنازے کی فوٹیج، ایک دو شرکا کی ساؤنڈ بائٹس اور مقتول کے باپ، چچا، بہن یا ماں سے بس یہ سوال پوچھنا کافی ہے کہ اس وقت آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر یہ نیوز پیکج وائلن کی اداس دھن مکس کر کے نشر کر دیجئے۔ لیجئے آپ اپنے فرائض منصبی اور تحقیقاتی رپورٹنگ کے کشت سے کتنے سستے میں چھوٹ گئے۔ جب ہم نے خود کو احساس ندامت سے بچانے کے لیے ملامتی حروف کی مؤثر ڈھال بنا ہی لی ہے تو پھر کابینہ، پارلیمنٹ، اسلامی نظریاتی کاؤنسل یا ٹی وی اسٹوڈیو میں یہ بحث کروانے کا رسک بھی کیوں لیا جائے کہ جیسے توہین مذہب کی سزا موت ہے، اسی طرح بہتان کے ہتھیار سے کسی کی جان لے کر مذہبی تعلیمات کی توہین پہ عبرتناک سزا کا قانون بنانے میں آخر کیا اور کون رکاوٹ ہے؟ کیا تاریخ میں کسی ایسے خوش قسمت شتر مرغ کا بھی تذکرہ ہے جسے ریت میں سر چھپانے کی ترکیب نے بچا لیا ہو؟ بقول جان ایلیا، عیش امید ہی سے خطرہ ہے، دل کو اب دل دہی سے خطرہ ہے، ہے عجب کچھ معاملہ درپیش، عقل کو آگہی سے خطرہ ہے۔ میں کہوں کس طرح یہ بات اس سے، تجھ کو جانم مجھ ہی سے خطرہ ہے، اب نہیں کوئی بات خطرے کی، اب سبھی کو سبھی سے خطرہ ہے۔
آپ ہفتے وار ریڈیو کالم بات سے بات سن رہے تھے، ترتیب و پیشکش وسط اللہ خان کی تھی، اور اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط کا جن کا جواب دے رہے ہیں عارف فقار۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف فقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں جہانیہ سے آنے والے اس خط سے، جس میں طارہ صدیقی صاحبہ لکھتی ہیں، جناب احمد رضا کی آواز کئی ہفتوں سے نہیں سنی، وہ خیریت سے تو ہیں؟
جی ہاں، بالکل خیریت سے ہیں، اور آج کل ترک میڈیا سے منسلک ہو کر استنبول میں اقامت پذیر ہیں۔
محترمہ مزید لکھتی ہیں، آپ کے کچھ نئے نشرکار جن کی آوازیں تو ماشاءاللہ شاندار ہیں لیکن ادائیگی کا انداز بالکل نجی چینلوں جیسا ہے، ان نئے نشرکاروں سے درخواست ہے کہ بی بی سی دنیا کا ایک منفرد نشریاتی ادارہ ہے، اس کے کارکنان بھی منفرد ہیں اور ان کی بول چال کا انداز بھی نرالا ہے، چنانچہ بی بی سی کے بینر تلے آپ دیگر چینلوں کی نقالی نہیں کر سکتے، آپ کو اپنا بلند معیار برقرار رکھنا چاہیے۔
طاہرہ صدیقی ہماری پرانی اور وفادار سامع ہیں اور ہمیشہ اپنے وقیع مشوروں سے نوازتی ہیں، آج انہوں نے بی بی سی اردو سروس کے سٹائل سے متعلق جو سوال اٹھایا اس پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے مواد کا صحافتی جائزہ تو معروضی طور پہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ہم نے کون سی خبریں منتخب کیں اور ان پر کیا کیا تبصرہ کیا، لیکن مائکروفون کے سامنے جملوں کی ادائیگی کس طرح کی جاتی ہے، سانس لینے کے لیے جملے کو کہاں سے توڑا جاتا ہے اور فقرے کے زیر و بم کو کس طرح سنبھالا جاتا ہے، ان سب باتوں کا ادارے کی پالیسی سے تعلق نہیں ہوتا بلکہ یہ ہر نشرکار کی ذاتی اپج پر منحصر ہے۔ اب وسعت اللہ خان کا اپنا مخصوص انداز ہے بولنے کا، شفیع نقی جامی کی گفتگو کا اپنا ڈھنگ ہے، امبر خیری کا ٹھہراؤ اور دھیما پن اپنا الگ لطف رکھتا ہے، اور شمائلہ جعفری کی کھنکدار لہجے کی اپنی خصوصیت ہے۔
گویا جس چیز کو محترمہ نے بی بی سی کا مخصوص انداز کہا ہے وہ چیز کوئی وجود نہیں رکھتی اور محض وہمہ ہے۔
جی نہیں، تمام تر تنوع اور انفرادی رنگوں کے باوجود ایک قدر مشترک جو ہمارے تمام نشرکاروں میں موجود ہے وہ ہے ان کی آپ جسے کہیں گے یعنی فلی کمیٹڈ وائس،
یعنی جو بات کہی جا رہی ہے اور جس انداز میں کہی جا رہی ہے ان دونوں چیزوں میں ہم آہنگی ہو۔
جی ہاں بالکل، کمیٹڈ وائس اسی کو کہتے ہیں۔ نئے نشرکاروں میں اگر طاہرہ صدیقی صاحبہ کو یہ عنصر کم دکھائی دیتا ہے تو وہ کچھ انتظار کریں اور دیکھیں کہ وقت گزرنے اور تجربہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کمی دور ہوتی چلی جائے گی۔
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔ پشکان سے رحیم بخش جاوید پوچھتے ہیں، کیا حقہ مسلمانوں کی ایجاد ہے؟ اس بات میں کہاں تک حقیقت ہے کہ یہ سگریٹ جتنا نقصان دہ نہیں، کیونکہ اس کا دھواں پانی کو چھو کر ہم تک پہنچتا ہے، اس لیے زہریلے مادوں کو پانی چوس لیتا ہے۔
رحیم بخش صاحب، چلم، تمباکو، حقہ ایسی ایجادات تو نہیں ہیں کہ کوئی قوم فخر سے انہیں اپنے نام منسوب کرے۔ بہرحال تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ تمباکو کی دریافت کا سہرا جنوبی امریکہ کے مقامی باشندوں کے سر ہے، اور جب ہسپانیہ والوں نے امریکہ میں جا کر نو آبادیاں بنائیں تو وہاں سے سوغات کے طور پہ یہ تمباکو پہلے ہسپانیہ پہنچا اور وہاں سے پھر سارے یورپ میں پھیل گیا۔
لیکن چلم اور حقے کے ذریعے تو اس کا استعمال بہت بعد میں شروع ہوا۔
جہاں صفوی حکمرانوں کے عہد میں اہل ایران حقہ استعمال کرنے لگے تھے، لیکن ہمارے یہاں اس کا استعمال اکبر اعظم کے عہد میں شروع ہوا۔ یہ نقطہ نظر بالکل غلط ہے کہ حقہ کم نقصان دہ ہے، کیونکہ اس کا دھواں پانی کو چھوتا ضرور ہے لیکن اس میں موجود تمام زہریلے مادے پانی میں حل نہیں ہو سکتے۔
پچھلے چند برسوں میں شیشہ سموک کرنے کا رواج نوجوانوں میں بہت بڑھ گیا تھا اور کئی ریسٹورانوں میں شیشہ نوشی کا خاص انتظام دیکھنے میں آ رہا تھا،
لیکن جو جو اس کے نقصانات کے بارے میں آگاہی بڑھ رہی ہے، حقہ نوشی کی اس جدید شکل یعنی شیشہ پینے میں بھی کمی واقع ہو رہی ہے۔
چلم، تمباکو، حقے اور شیشے کے بعد ذرا ایک سنجیدہ موضوع۔ تربت سے زاہد حسین دشتی کا خط فیض کے ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔
جی،
تجھ کو کتنوں کا لہو چاہیے اے ارض وطن، جو تیرے عارضے بے رنگ کو گلنار کریں، کتنی آہوں سے کلیجہ تیرا ٹھنڈا ہوگا، کتنے آنسو تیرے صحراؤں کو گلزار کریں۔ زاہد دشتی لکھتے ہیں، بلوچستان برسوں سے ایک آتش فشاں میں تبدیل ہو چکا ہے اور نئی آنے والی ہر حکومت اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بجائے اس پر تیل چھڑکتی رہی ہے۔ ادھر دہشت گردوں نے الگ قیامت کھڑی کر رکھی ہے۔ ابھی ہم لوگ سانحہ سول ہاسپٹل سے نا سنبھل پائے تھے کہ کم بختوں نے بچوں کے اسکول پر حملہ کر کے 150 معصوم پھولوں کو کچل ڈالا، اور ابھی یہ زخم تازہ تھا کہ ظالموں نے ایک درگاہ پر حملہ کر دیا۔ عوام جاننا چاہتے ہیں کہ جب گھر میں صفے ماتم بچھی ہو تو وہ حکومت کے حکم پر گوادر کی ترقی کا جشن کیسے منا سکتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام بہت قربانیاں دے چکے ہیں، اب انہیں سکھ کا سانس لینے دیں۔ اور عارف خط کے آخر میں زاہد صاحب نے یہ شعر بھی درج کیا ہے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، وہ قرض اتارے ہیں کہ واجب بھی نہیں تھے۔
زاہد دشتی صاحب، حالیہ دنوں میں موصول ہونے والے آپ کے سبھی خطوں میں ایک سچے محب وطن کی آہ و بکا سنائی دیتی ہے۔ آپ کا احتجاج اگر ہم تک پہنچ گیا ہے تو یقیناً ان لوگوں تک بھی پہنچے گا جو آپ کے حقیقی مخاطب ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ابھی گوادر کا ذکر ہو رہا تھا تو لیجئے، یہ اگلا خط گوادر ہی سے آیا ہے۔
جی پڑھیے نا۔
غلام یاسین بزنجو لکھتے ہیں، میں گزشتہ 20 برس سے باقاعدگی کے ساتھ آپ کی نشریات سن رہا ہوں، لیکن مصروفیات کے باعث پچھلے 10 برس سے آپ کو خط نہیں لکھ سکا۔ آج ایک اہم سوال لے کر آپ کی محفل میں آیا ہوں، امید ہے کہ آپ ضرور توجہ دیں گے۔
جی کیوں نہیں، تو کیا سوال ہے بزنجو صاحب کا؟
لکھتے ہیں، آج کل پاک چائنا راہداری کا بڑا چرچا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کوریڈور کی تکمیل کے بعد گوادر کے عوام سنگاپور، ہانگ کانگ اور جاپان کے عوام کی طرح خوشحال ہو جائیں گے۔ میرا معصومانہ سا سوال یہ ہے کہ سنگاپور، ہانگ کانگ اور جاپان کے عوام میں خواندگی کی شرح کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں بلوچستان کی کتنی آبادی پڑھی لکھی ہے؟ کیا بنیادی تعلیم کے بغیر کوئی قوم انسانی وسائل اور دیگر سہولیات سے استفادہ کر سکتی ہے؟ عوام کو تعلیم سے آراستہ کیے بغیر ان پر مصنوعی خوشحالی لادنے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا وہ کبھی سنگاپور، ہانگ کانگ یا جاپان کا درجہ حاصل کر سکیں گے؟
غلام یاسین صاحب، آپ کی تشویش بجا ہے اور ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ عوامی خوشحالی اور اقتصادی ترقی کی بنیاد مقامی آبادی کی تعلیم و تربیت پر استوار ہونی چاہیے، کیونکہ کل کلاں جب غیر ملکی ماہرین یہاں سے چلے جائیں گے تو پھر ترقی اور خوشحالی کے بہتے دریا کو رواں دواں رکھنے کی ذمہ داری مقامی افراد کے کندھوں پہ آن پڑے گی۔ اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہیں ابھی سے تیار رہنا چاہیے، اور اس تیاری کی پہلی منزل بنیادی تعلیم کا حصول ہے۔
سرہاڑی سے اعجاز علی مکسی لکھتے ہیں، اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے خط کا جواب نہیں دیا جاتا، مجھے تو اپنے ہر خط کا جواب مل جاتا ہے۔
ہم کئی بار وضاحت کر چکے ہیں اعجاز صاحب کہ ہم صرف انہی خطوں کا جواب دیتے ہیں جن میں کوئی جواب طلب بات ہو۔
تو آج کے خط میں اعجاز صاحب پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں سرکاری اسکول موجود ہیں جن کو چلانے پر حکومت کروڑوں روپے خرچ کرتی ہے، پھر بھی لوگ بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں داخل کراتے ہیں؟
کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکولوں میں تعلیم کا نظام بہتر ہے، حالانکہ بعض سرکاری اسکولوں نے اس عمومی تاثر کو غلط ثابت کر دکھایا ہے۔
لیکن بھیڑ چال کا تو کوئی علاج نہیں۔
سامعین، آپ بھی کسی مسئلے پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔
ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی خطوں کی محفل خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے۔ تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف وغیرہ کو اجازت دیجیے۔
ہمارے نامہ نگار قریہ قریہ گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
اور اب ذکر کرتے ہیں انٹرٹینمنٹ کا۔ آنے والے ہفتے میں کراچی میں لکس سٹائل اوارڈز منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لکس لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سال یہ ایوارڈ مشہور سٹائلسٹ طارق امین کو دیا جائے گا۔ وہ 35 سال سے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ ہمارے ساتھی فیفی ہارون نے طارق امین سے ان کے کریئر کے بارے میں بات چیت کی ہے۔
طارق، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گی کہ آپ کو اس سال کا لکس لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ مل رہا ہے، 217 کا۔ جب آپ نے یہ سنا کہ آپ کو یہ اوارڈ مل رہا ہے تو کیا آپ نے سوچا کہ ہاں فائنلی، یا آپ سرپرائز تھے؟ آپ کا ریئیکشن کیا تھا؟
ٹو بی آنےسٹ، میں کافی سرپرائز تھا، بیکاز لائف ٹائم اچیومنٹ اوارڈ ان کو ملتا ہے جو اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آئی تھنک 35 سال کے بعد کام جتنا میں نے کیا ہے پاکستان میں، انٹرنیشنلی ہماری پوری سوسائٹی کے لیے، ہماری پولیٹیشنز کے لیے، ایکٹرز کے لیے، سٹارز کے لیے،
سب کو آپ نے خوبصورت بنایا ہے،
کوشش کی ہے۔ میں لوگوں کو کہتا ہوں آپ پلیز چہرہ دھو کے آئیں میرے پاس۔ میں ہمیشہ ایک کلاسک امیج کی طرف جاتا ہوں، ایک کلاسک لک کی طرف جاتا ہوں۔
مجھے یہ پوچھا گیا لکس والوں کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ آپ طارق امین پہ کچھ کہیں، تو میں نے یہ کہا کہ حالانکہ طارق امین کو ایک میڈ جینیس سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ہے کہ آپ کا جو سب سے عمدہ کام جو ہے کلاسیکل بیوٹی جو ہوتی ہے، اس کی طرف آپ کا رجحان رہا ہے
ہمیشہ سے رہا ہے۔ مجھے ایک ٹائم لیس بیوٹی پسند ہے۔ آج کل کے جو سارے میک اپ کے لکس ہیں، اٹس سو اوور ڈن، چاہے وہ مووی میں ہو، پرنٹ میں ہو، فوٹو شاپ نے، اور ہمارے جو ٹیکے لگانے والے ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے یہ سارے لفٹس اور بوٹاکس اینڈ ऑल दीस कॉस्मेटिक चीजें, हमारा जो एक ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बदल गया है,
परफेक्शन से भी आगे चले।
इन लाइफ देयर इज नो फोटोशॉप, यू नो, ये आप नहीं कह सकते हैं कि हर चीज वो बिल्कुल परफेक्ट लगे। एक बहुत अनरियलिस्टिक पिक्चर आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड जो आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं।
कभी बोटॉक्स ट्राई किया है?
नहीं जी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय रिंकल्स।
नहीं, सोचा भी नहीं कि थोड़ा से जो सामने है वो कानों के पीछे कर दिया जाए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बाल बीज लगा देते हैं, सलमान खान और
एवरीबॉडी। मुझे कोई शौक नहीं है, मेरी खोपड़ी का शेप बहुत अच्छा है। और मैं बदला नहीं, मुझे हर कोई देखता है ना 20-30 साल के बाद, ओ तारिक बिल्कुल वही लग रहे हो। ऐसे में पहले भी गंजा होता था और मोटा होता था, और अब भी गंजा और मोटा हूँ, तुम्हें क्या हो गया? वो जब गंजे दिखते हैं ना, जिनके छते वाले बाल होते हैं व्हेन दे आर इन देयर 20s, और वो फिर आप उनको 20 साल बाद मिलते हैं, दे आर लाइक एज बाल्ड एज यू आर।
बड़ा अखबारों में देखती हूँ कि कोई नया ब्रांड आपने शुरू किया है मेकअप का,
ब्रांड इंडोर्स किया
है
जी, जो एक्चुअली इम्पोर्ट होता है, यहाँ पर आप लोकली खरीद सकते हैं
जी। प्रोफेशनल मेकअप ब्रांड है खासतौर, जो ऑन स्क्रीन वगैरह के लिए
प्रोफेशनल मेकअप स्कूल है इन पेरिस।
अच्छा,
दे अप्रोच्ड अस एंड बहुत अच्छा एक रिस्पांस मिला है।
पीआईए की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, उनको आपने सिखाया है कि मेकअप किस तरह से किया जाए?
नहीं जी, उनको मेकअप सब आता था, उनको रीप्रोग्राम किया था उनका।
अच्छा।
जो मेकअप था, वी हैव मेड दैट अ पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म। जो गाइडलाइंस हैं वो ग्लैमर की तरफ ना जाएं,
ज्यादा प्रोफेशनल लुक हो
जी। ये जो आप वॉर पेंट लगाते हैं, ये फ्लाइट पे नहीं चलता है।
अच्छा।
सो इट वाज अ बिट ऑफ रीट्रेनिंग।
35 साल जो है आपके हो गए हैं इस इंडस्ट्री में,
अभी और भी बाकी है, बहुत कुछ करना है। अभी हमारी नई अकेडमी खुली है, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट।
हाँ, इसके बारे में बताएं कि आपने ये कदम लिया है, अब आप दूसरों को सिखा रहे हैं।
बहुत लोगों को सिखा चुके हैं। आई एम अ वेरी गुड टीचर, आई हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस।
ये कि मतलब गुस्सा ना आए ज्यादा?
नहीं, कभी कभी मैं अपने गुस्से से खुद डरता हूँ।
अच्छा
जी, मैं हमेशा 10 गिनता हूँ और फिर उस तक चिल हो जाती है। मैं एक मीडिया पैकेज क्रिएट कर रहा हूँ, विच इज वेरी वेरी आई फील इम्पोर्टेंट। जो स्टाइलिंग आजकल हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चल रही है, एवरीथिंग इज अ बिट बोरोड, इट्स अ बिट कंट्राइव्ड। हमारे प्रीवियस स्टार्स को देखें, क्या उनका स्टाइल था।
किसकी बात कर रहे हैं?
वहीद मुराद साहब की बात करते हैं, इंस्टेंटली आपको उनका हेयर स्टाइल आपके सामने आ जाता है। रानी की बात करते हैं, इंस्टेंटली उनकी आंखें आपके सामने आ पड़ती हैं। उन लोगों का एक अपना एक आइडेंटिटी थी, एक अपना एक पर्सनल स्टाइल था। आई कांट रिकॉग्नाइज हाफ द मॉडल्स बिकॉज फोटोशॉप के बाद तो एक ही लगती हैं।
अच्छा।
सबके होंठ बत्तखों की तरह हैं, सबके आईब्रोज फ्लाइंग कार्पेट्स। इट्स ऑल अ बिट ड्रैग एंड आई थिंक दैट्स रियली सैड बिकॉज वुमेन शुड लुक लाइक ब्यूटीफुल वुमेन।
मैन, आई फील लाइक अ वुमन।
क्या ख्याल है आपका फीफी?
मैं लाइफ टाइम अचीवमेंट आपको मिल रहा है, मुझे नहीं। मगर आपने बहुत सारे स्टार्स के साथ भी काम किया है।
आपकी एक्स्ट्रा मैगजीन में उसकी कवर्स की स्टाइलिंग और रेशम को री इन्वेंट करना, मधिया शाह को री इन्वेंट करना, रीमा को री इन्वेंट करना, दे वर ऑल्सो इन अ बॉक्स। They've all been Lux girls. They're the biggest stars that we've had. Reema ji ke saath maine kaam kiya hai. I would love to do some more work with her. Movie ka gaana kya tha? Unki jo directorial debut hua, maine cameo bhi appear kiya tha. Love Me Gum.
Mera khayal Saqib Malik ne wo gaana direct kiya tha. Bahut sari khoobsurat khawateen ke saath aapne kaam kiya.
Pakistani women are beautiful. Pakistani log khoobsurat log hain. Aajkal ki jo hamare stars hain, Mahira hamare salon aati hain. She's made it, mashallah se. And we are very
proud of her. Bahut badi star hain Pakistan.
She's beautiful and lovely person to work with.
रीमा के बारे में आपने कहा कि बहुत प्रोफेशनल वो थी।
एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, वो हमेशा टाइम पे आती थी, उनका कभी कोई नखरा नहीं होता था। अगर उनको मैंने कहा ना कि ऐसे बाल करने या ऐसा मेकअप करना है, शी वॉज वेरी रिसेप्टिव।
मीरा के साथ कैसे रहा?
मीरा के साथ बहुत शूट्स किए हैं, वो भी बहुत एडवेंचरस हैं। तो यू नो, उनके साथ भी काम करने में एक अलग, शी इज वेरी फनी, यू नो, शी इज एक्सट्रीमली एंटरटेनिंग। उनके साथ हमेशा अच्छी गपशप रहती है, हंसी मजाक होता है। शी इज a wonderful character.
Achha.
Absolutely adore her.
Aur Resham,
she has a great figure. Wo bahut photogenic thi, she is great in front of the camera. Unko fashion ki understanding zyada thi, I think, because she was much younger at the time. Aajkal jo hai wo aap گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اس وقت ہم لوگ 5 بجے صبح اٹھ کے جا کے مارننگ کی لائٹ میں شوٹ کرتے تھے, اب سب ایک گرین اسکرین کے سامنے آپ کہیں بھی ہو سکتی ہیں.
طارق, میڈیا میں ایسی امیجز جو اتنی ان ریئل ہوتی ہیں, اتنی پرفیکٹ ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھ کے عام خواتین
وہ رسالے کی تصویر وہ پھاڑ کے لاتی ہیں اور مجھے کہتے ہیں کہ مجھے ایسے بنا دو. یہ اتنی ٹریٹڈ پکچرز ہوتی ہیں, ہمارا ایک اسٹینڈرڈ آف بیوٹی اتنا ان ریئلسٹک بن گیا ہے.
چھوٹی لڑکیوں پہ بھی بڑا اثر ہوتا ہے,
سرپرائز یہ لڑکوں پہ بھی بہت اثر کرتا ہے. اور
اچھا,
بوائز بھی ہماری سوسائٹی میں آج کل سب کو پفنگ چاہیے, کچھ کنسیلر لگانا ہے, دے آر ویری ویری کانشیس.
تو آپ یہ مجھے بتائیے کہ بہت سارے ہمارے جو مرد حضرات ہیں, جو ستارے ہیں, ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا, ان کی چند یادیں ہمیں سنائیں.
بالکل, میرے بہت پرانے دوست شان, جن کے ساتھ میں نے بہت سا کام کیا ہے, ان کی نئی فلمیں ابھی جو دو نئی ریلیزز آ رہی ہیں انکلوڈنگ دوز, ان کے ساتھ فیوژن والا میمورابل ہمارا ویڈیو بنا تھا کھماج.
وہ ویڈیو جو تھا وہ شان کے کریئر میں ٹرننگ پوائنٹ تھا.
ان کی بھی ایک پریڈکٹیبل لک بن گئی تھی, ایک بڑی مونچھ, ایک گنڈاسا.
شان کے ساتھ آپ کی ایک پروفیشنل ریلیشن شپ بھی ہے اور دوستی بھی بنی.
ٹرپلٹس ہیں, وہ میری فیوریٹ کلائنٹس ہیں, ان کی بڑی بیٹی بہشت, تاکہ فیملی ڈے جب بھی وہ آتے ہیں بہت مزہ آتا ہے. پھر علی عظمت, پاکستان کے اوریجنل جو آپ کہہ سکتے ہیں راک اسٹار.
مگر علی کے بھی بال اب نہیں رہے,
ایک زمانے میں تو خوب تھے نا, بھول گئی. میں نے ان کو سجیسٹ کیا تھا کہ باس بس اب میں نہیں ان کو بچا نہیں سکتا ہوں, آپ میری طرح مشین مار لیز اٹ ویری ویل. آئی تھنک ہی لکس ویری گڈ وتھ ہز شیوڈ ہیڈ, بٹ ہی از اے گڈ بڈی. ان کے ساتھ بہت ویڈیوز میں ان کے کام کیا, یو نو ہی از گاڈ فادر ٹو مائی سن دوران.
اور پھر ایک وقت پہ آپ علی ظفر کے ساتھ بھی کافی کام آپ نے کیا تھا, مگر آج کل اتنی دوستی نہیں رہی.
اٹس اے پارٹ آف گروئنگ اپ. آئی فیل بہت انہوں نے شہرت حاصل کی ہے. آئی فیل کہ جو ان کا میجک تھا وہ چھنوں سے شروع ہوا تھا.
آپ ان کے ساتھ ویڈیو میں نظر آئے تھے.
جی, اس میں نے ایک کیمیو اپیئرنس دی تھی, مگر آئی وش کہ وہ ویسا ایک ہٹ کوئی گانا پھر سے بنائے.
بہت سے اسٹائلس ہیں جنہوں نے ہمارے ملک کی ستاروں کے ساتھ کام کیا ہے, مگر سیاسی ستاروں کے ساتھ نہیں کام کیا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شادی کا میک اپ جو ہے آپ نے ہی کیا تھا.
جی, وہ میرے کریئر کے لیے ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی تھا. جی, اس سے مجھے ایکسیپٹیبلٹی بھی ملی تھی, اس کی فٹ فال بہت زیادہ تھی. میرا نام پہلی دفعہ ووگ میگزین میں آیا, اٹ واز اے بگ بوسٹ فار مائی کریئر. ایک آئیکونک پرسنالٹی کو ان کے شادی کے دن کے لیے تیار کرنا از اے بگ تھنگ. شی نیو ایگزیکٹلی واٹ شی وانٹیڈ ٹو لک لائک. ان کو گلیمرس بھی لگنا تھا, برائٹ بھی لگنا تھا, اور ڈگنیفائڈ بھی لگنا تھا, اور کلاسی بھی لگنا تھا. اور جو میک اپ ہوا تھا بالکل لاؤڈ نہیں تھا. اس زمانے میں بہت ایک ٹرینڈ تھا بلو اور گرین اس ٹائپ کا آئی میک اپ, افشاں اور چمکی. جو
ظاہر ہے وہ ایک سیاسی پرسنالٹی تھی,
ان کی اسٹرانگ لپ کلر تھی.
جی,
ماشاء اللہ شی ہیڈ اے بیوٹیفل برون اسٹرکچر. تو ان کو کانٹورنگ اور ایسی چیزیں ضرورت نہیں تھی. ان کی آئیز پہ برونز اور گولڈز میں بنا تھا, بہت نیوٹرل ٹون کلرز میں, ارتھ کلرز میں. اینڈ بلشر واز اے پیچی پنک, ویری سمپل. وہ فاؤنڈیشن نہیں پہنتی تھی, ان کی اسکن بہت اچھی تھی.
اچھا, ایک ستارے کا نام بتائیں آپ جن پہ مر مٹ جاتے یا آپ کا کرش ہے.
اینجلینا جولی, وہ یو این کے لیے جب آئی تھیں فرسٹ ٹائم, ان کے آنر میں ایک ڈنر تھا, تو وی ور ویری فارچونیٹ انف ٹو ہیو دی اپرچونیٹی کہ ان کے ساتھ ملاقات ہو. دوسری دفعہ بھی ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے میرے بارے میں پوچھا, آئی واز ویری آنرڈ.
پوچھا کیا مطلب؟
کہ وہ جن سے میں پچھلی دفعہ ملی تھی ان سے میں نے پھر ملنا ہے.
اچھا اچھا,
بلایا گیا تھا سرینا ہوٹل, ان کے ساتھ ایک میں نے پیاری چائے پی.
جتنی وہ لگتی ہیں تصویروں میں ہیں اتنی خوبصورت.
وہ بہت پیٹیٹ ہیں.
اچھا,
اباؤٹ 5'2".
اچھا اچھا.
اور انہوں نے اپنے ایک سفید کرتی سی پہنی ہوئی تھی, کڑھائی کی کرتی, بلو جینز, اور اپنے ٹوم ریڈر والے بوٹس, دھلی ہوئی شکل تھی. اینڈ شی از بیوٹیفل, اور سب چاہتے ہیں کہ وہ ان کی طرح لگیں. یہ آج کل کے جو ہونٹ کا ٹرینڈ ہے, دے وانٹ ٹو بی لائک اینجلینا.
ان کے آئی براؤز
بھی ویسے آرچڈ اور ہائی, اور چیک بونز, اور ان کی بھی بہت ایک اوور ایگزیجریٹڈ فیچرز ہیں جو ایک اسٹیپل بن گئے ہیں ہماری کانسیپٹ آف بیوٹی کا. وہ لک جو ہے ان کی, دیٹ از دا لک جو آج کل لڑکیاں چاہتی ہیں. باقی سب بہت سہمے ہوئے تھے کہ اتنی بڑی اسٹار آ گئی. اس وقت وہ 23 سال کی تھیں, اور
اچھا
ان کی شادی ہوئی ہوئی تھی بلی باب تھامٹن سے, تو ان کے گلے میں وہ ایک ان کا ایک تعویذ سی تھی,
ان کا خون رکھتی تھی اس وقت جو ان کے شوہر تھے.
میں بھی کوئی کم نہیں ہوں, میرے پاس بھی تعویذ میں اس میں خون نہیں ہے. اس میں وہ ایک کانورسیشن پیس سٹارٹر کے لیے میں نے اس رات پہن کے میں گیا تھا. سب نے ان کی آٹوگراف لینے کی کوشش کی تھی. میں بہت سیانہ انسان ہوں, میرے بیک پاکٹ میں ایک مارکر تھا, پرماننٹ مارکر اور ایک وائٹ ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی. تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے اپنی چھاتی پہ ان سے سائن لیے, ان کے
چھاتی پہ مطلب ٹی شرٹ پہ, آپ کے
ٹی شرٹ پہننے میں میری چھاتی کا سہارا تھا اس کی ٹی شرٹ کے پیچھے. اور پھر میں نے ان کو ایک لیفٹ چیک پہ کس کیا اور پھر رائٹ چیک پہ کس کیا اور پھر انہیں ایک پیک آن دا لپس دیا ان کو. ون آف دا موسٹ میموریبل مومنٹس آف مائی لائف. اور میں نے سب کو بولا کہ بس ایک ہفتے کے لیے اپنی شکل نہیں دو گا.
پاکستان کے مشہور اسٹائلسٹ طارق امین, جن سے ہماری ساتھی فیفی ہارون بات کر رہی تھی. آپ کو یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ ترکی میں صدارتی نظام کے لیے ہونے والے ریفرنڈم میں غیر حتمی نتائج کے مطابق 54% ووٹ ڈالے گئے ہیں اور تجاویز کی منظوری کے لیے کم از کم 51% ووٹ درکار تھے. ووٹوں کی گنتی ابھی جاری ہے. اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. سیربین کے آج کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر اور پروڈیوسر تھے اتھر کاظمی. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ڈنکن ہیننٹ اور اسلام آباد سے پروڈکشن میں ہمارے ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. مظفر حیدر کو تمام ساتھیوں کی اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ فرج جاوید سے سنیے.
ترکی کو پارلیمانی طرز حکومت کی بجائے صدارتی طرز حکومت میں تبدیل کرنے سے متعلق فیصلے کے لیے ریفرنڈم میں غیر حتمی نتائج کے مطابق صدارت کی حمایت میں 54% ووٹ ڈالے گئے ہیں. شام کے علاقے راشدین میں پناہ گزینوں کو لے جانے والی بسوں کے قافلے پر بم حملے کے نتیجے میں 120 افراد ہلاک ہوئے ہیں, جن میں 68 بچے بھی شامل ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر برائے قومی سلامتی کا کہنا ہے کہ شمالی کوریا کے جارحانہ رویے کے خلاف عالمی اتفاق رائے میں اب چین بھی شامل ہو گیا ہے. یورپ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کم از کم 20 پناہ گزین لیبیا کے ساحل کے قریب ڈوبنے سے ہلاک ہوئے ہیں. امدادی ٹیموں کو ایک آپریشن کے دوران ان افراد کی لاشیں ملی ہیں. چین اور نیپال کے درمیان پہلی مرتبہ فوجی مشقوں کا آغاز ہوا ہے. 10 روزہ فوجی مشقیں دارالحکومت کھٹمنڈو کے قریب منعقد کی جا رہی ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.